الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں ہمارے یہاں ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں نسبت کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اسلام کے شریعت کے بہت سارے مسائل کا دار و مدار نسبت پر ہے یہ کارپیٹ ہے ये इसी मुल्क की किसी फैक्ट्री में बना है, इसमें वूल है या नायलॉन है, ये भी वही वूल और नायलॉन है जो दूसरे कारपेट्स में जो हमारे घर में बिछा है, वही मटेरियल है जो इस कारपेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया गया है। लेकिन अब इस कारपेट को चूंकि मस्जिद से निस्बत है तो यहां पैर भी रखा जाता है और सर भी रखा जाता है, यहां शूज लेकर हम नहीं आते, इसको साफ सुथरा रखते हैं। चूंकि अब इस कारपेट का ताल्लुक अल्लाह के घर से हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से किसी को निस्बत, रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक हो जाए तो उसका भी बड़ा एहतराम है, उसकी बड़ी इज्जत है, उसका बड़ा दर्जा और मकाम। आपने इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जरूर सुना होगा, आपने पूरी जिंदगी मदीने तैयबा में गुजारी, मालिकी स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के आप फाउंडर, मालिकी फिकह के मुज्तहिद इमाम हैं। आपके सामने किसी शख्स ने मदीने तैयबा की मिट्टी के बारे में कोई गलत बात कह दी, आपने फरमाया कि तुझे कत्ल कर देना चाहिए, और उस शख्स को आपने 40 कोड़े मारने की सजा दी। He was punished with 40 lashes punishment। कि मदीने की मिट्टी की बेअदबी की, मिट्टी तो मिट्टी है, सॉइल इज सॉइल, लेकिन वो मिट्टी जो मदीने की है वो दुनिया की दूसरी मिट्टी से डिफरेंट है, इसलिए कि मदीने तैयबा की खाक को, वहां के सॉइल को, वहां की मिट्टी को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर से नहीं पैर से निस्बत हासिल। तो जिस चीज को नबी के पैरों से निस्बत हासिल हो जाए, कोई उसका अदब नहीं करे तो उसको कोड़े लगते हैं। हमारे हनफी फिकह में इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक बड़े जहीन, बड़े काबिल शागिर्द हैं, उनका नाम है इमाम अबू यूसुफ, और हनफी फिकह में जुडिशियरी के जितनी डिटेल्स हैं, जितनी प्रोविजंस हैं लॉ में, ये सब इमाम अबू यूसुफ ने बनाई। इमाम अबू यूसुफ किसी दावत में बगदाद शरीफ में तशरीफ ले गए, उनका मजार भी बगदाद शरीफ में है, हजरत मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पाक के कंपाउंड में इमाम अबू यूसुफ का मजार है, वहां वो आराम फरमा रहे हैं। किसी दावत में गए, कुछ और भी लोग दावत में आए हुए थे, वहां कदू शरीफ, इसका भी सालन था, पंपकिन वाज ऑल्सो प्रेजेंटेड एज ए डिश, एज ए वेजिटेबल डिश इन दैट डिनर। एज ए मैटर ऑफ कर्टेसी, आज भी ये तरीका है कि जब आप कहीं खाना खा रहे होते हैं, बहुत से लोग आपके साथ होते हैं, तो इफ देयर इज अ डिश very close to you, as a matter of courtesy, you can offer it to someone who is sitting at a distance, isn't it? कि भाई ये भी लीजिए, आपके बिल्कुल प्लेट के सामने मान लीजिए कबाब की प्लेट रखी है और एक आदमी कबाब से दूर बैठा हुआ है, तो आप कबाब अपनी प्लेट में डालकर ये चाहेंगे कि भाई दूसरे लोग भी इसको खाएं, तो आप कहेंगे अखलाकन कि भाई ये कबाब यहां है, ये मैं आपको पेश करूं, वुड यू लाइक टू हैव सम कबाब। इसी तरह उस दावत में बैठे हुए एक शख्स ने किसी को कद्दू का जो सालन था वो ऑफर किया। उस बदनसीब ने कहा कद्दू मुझको पसंद नहीं है। इमाम अबू यूसुफ हु इज ऑल्सो वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ हनफी स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, उन्होंने खाना छोड़ा, खड़े हो गए, अपनी तलवार निकाल ली और उस शख्स से कहा कि तौबा कर वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जो वेजिटेबल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद है, तू ये कैसे कहता है कि मुझे पसंद नहीं? तो देखिए कद्दू को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई निस्बत है ना? जो कद्दू वहां पक्का कर लाया गया था उसको तो हुजूर ने टच भी नहीं किया। इमाम अबू यूसुफ के उस दस्तरखान पर जो पंपकिन पकाकर लाया गया था उसको तो मदीने से भी कोई ताल्लुक नहीं, वो मदीने में नहीं पैदा हुआ था, उगा था, उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा भी नहीं था, छुआ भी नहीं था। ये तो बगदाद का कद्दू था, वहीं ग्रो हुआ था, वहीं पकाया गया था, लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि अगरचे इस कद्दू को मेरे नबी ने छुआ नहीं है, मेरे नबी ने देखा नहीं है, ये मदीने में नहीं उगा है, लेकिन ये वो सब्जी है जो मेरे नबी को पसंद रही है, दूर की निस्बत है इसके पास। नबी से किसी चीज को दूर की भी निस्बत हो जाए, ए डिस्टेंट रिलेशनशिप विद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट। आपने तलवार निकाली, मैं गर्दन उड़ा दूंगा तेरी, वरना तौबा कर। उससे आपने तौबा करवाई, उसने तौबा की। ये जो हमारी मस्जिद में मेंबर रखा हुआ है जिस पर जुमे के दिन खुतबा देते हैं खतीब, इसके तीन स्टेप्स हैं ना, हालांकि खुलफा तो चार हैं मशहूर, इसके तीन ही स्टेप्स हैं। इसकी हिस्ट्री आपको पता है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मस्जिद शरीफ में मदीने तैयबा में ये मेंबर हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम की जाहिरी हयात में सिर्फ एक ही स्टेप का था जिस पर हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम बैठते, जिस पर बैठकर तकरीरें फरमाते, दर्स देते, लेक्चर देते, और जुमे के दिन दो खुतबों के दरमियान में जो ब्रेक होता उसके लिए भी उसी पे हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम बैठा करते। हुजूर का विसाल हो गया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हो गए, आपने उस मेंबर में एक स्टेप का एडिशन कराया नीचे, और ये कहा कि जहां नबी बैठे हैं मैं वहां बैठूंगा नहीं, नबी की बैठने की जगह का भी एहतराम है। उस मेंबर पर जहां नबी बैठे हैं उस जगह का भी नबी के जिस्म से कोई ताल्लुक है ना, इसलिए आपने फरमाया मैं वहां नहीं बैठूंगा, उसके नीचे एक स्टेप का आपने इजाफा करवाया, वहां आप बैठने लगे।
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ختم ہوا، آپ کا وصال ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے. اب ان کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ جہاں ابو بکر بیٹھے ہیں میں وہاں نہیں بیٹھوں گا. تیسرے اسٹیپ کا نیچے کی طرف ایڈیشن کیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی نبی سے نسبت ہے، حضرت فاروق اعظم اسی نسبت کا احترام کر رہے ہیں کہ جہاں نبی کا پہلا خلیفہ بیٹھا ہے اس جگہ کا بھی احترام ہونا چاہیے. اس کو بھی ڈائریکٹلی نہیں، ان ڈائریکٹلی تھرو حضرت ابو بکر نبی سے نسبت. آپ وہاں نہیں بیٹھے. جب حضرت علی کا زمانہ آیا تو حضرت علی اپنی خلافت کا ہیڈ کوارٹر لے کر چونکہ کوفہ چلے گئے، وہ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھتے تھے. اگر وہ مدینے کے ممبر پہ بیٹھتے تو اس ممبر کے چار اسٹیپس ہوتے. چونکہ تین خلفاء نے مسجد نبوی سے حکومت کی اس لیے ممبر میں تین اسٹیپس ہوتے. آپ دیکھیے کہ یہ نسبت جو ہے اس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کا ہو یا نزدیک کا ہو، اس کا ایک مقام ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، من اوا شعرتم من شعری فالجنت علیہ حرام، جس نے میرے بالوں میں سے کسی بال کی بھی اذیت پہنچائی، کسی بال کو بھی تکلیف پہنچائی، میرے بالوں میں سے کسی بال کی بھی اس نے انسلٹ کی، ڈس ریسپیکٹ شو کیا، اس پر جنت حرام ہے. حال کیوں؟ اس لیے کہ اس بال کا تعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور سے ہے. تو نسبت یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ریسپیکٹ کا، اسلام میں، شریعت میں، دین میں، اہل سنت و جماعت کے یہاں. اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ ان مثالوں سے مجھے امید ہے کہ آپ بآسانی سمجھ چکے ہیں. اب آئیے ذرا مدینے چل کر دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو، شبیہ پیمبر کو، راکب دوش نبی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت اور کیا تعلق. یہ حضرت امام حسن حضرت فاطمہ کے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا، ہما ریحانتا یا فی الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. اسی بات کو ری انفورس کیا حضرت انس نے ایک روایت سے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، ان کی حدیث ترمذی شریف میں ہے، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو سونگتے تھے اور چومتے تھے. چونکہ سونگا اور چوما پھولوں کو جاتا ہے. حضرت براء ابن عازب بہت مشہور صحابی رسول ہیں، ان کی روایت مسلم شریف میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے یہ حسین منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت کدے سے اس حال میں باہر نکلے کہ آپ کے کاندھے پر آپ کے شولڈر پر امام حسن بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام حسن حضور کے دوش انور پر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. حضرت ابو ہریرہ نے کسی اور دن یہی منظر دیکھا، ان کی بھی روایت مسلم شریف میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے پر امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، اے میرے رب میں اس سے یعنی امام حسن سے محبت کرتا ہوں اور جو حسن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں. حسن سے سچی محبت کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب میں یہ عرض کیا کہ اے میرے رب جو حسن سے محبت کریں تو بھی ان سے محبت فرما. او مائی گاڈ، آئی لو مائی گرانڈ سن حسن، پلیز یو آلسو لو دوز ہو لو امام حسن. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کوئی اور منظر دیکھا مشکات شریف میں، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے گھر سے باہر تشریف لائے. جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو امام حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ صاحبزادے کتنی اچھی سواری پر بیٹھے ہوئے ہو، اس سے بہتر تو کوئی سواری ہو ہی نہیں سکتی. براق یہ بڑی زبردست سواری ہے، لیکن براق بھی نبی کے کاندھوں سے بڑی سواری تو نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کہنے والے صحابی سے کہ سوار بھی تو اچھا ہے. The boy who is riding on my shoulder is also beautiful. اب چلیے مسجد نبوی میں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا زمانہ ہے، مدینہ طیبہ کی بہاریں ہیں، مسجد نبوی صحابہ اکرام سے بھری ہوئی ہے. حضور اپنے منبر پر تشریف فرمائیں، جلسہ ہو رہا ہے. یہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں ہو رہا ہے. اس جلسے کی جو آڈینس ہے یہ کن لوگوں کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے جو سب جنتی ہیں. اس جلسے میں تقریر کس کی ہو رہی ہے؟ جو نبیوں اور رسولوں کا امام ہے، جو نبیوں اور رسولوں کی جماعت کا تاجدار اور شہنشاہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر ہو رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جلسے میں، اس پروگرام میں کیا تقریر فرما رہے ہیں؟ آپ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ نانا اور نانی کے اعتبار سے اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ یونیک لوگ کون ہیں؟ یہ الفاظ میرے ہیں. میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کچھ پوچھتے، ان کو اس کا جواب معلوم بھی ہوتا تو ادباً وہ جواب نہ دیتے، خاموش رہتے، یا یہ کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ اکرام کا طریقہ یہ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جواب ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنے نانا اور اپنی نانی کے اعتبار سے اس دنیا میں جو لوگ سب سے اچھے ہیں وہ حسن اور حسین ہیں، جن کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور جن کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں ماں اور باپ کی نسبت کے اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ خاموش ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ کے اعتبار سے اچھے لوگ حسن اور حسین ہیں، جن کی ماں رسول اللہ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا ہیں، اور جن کے باپ فاتح خیبر شیر خدا ہیں. اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ ماموں اور خالہ کے رشتوں کے اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ خاموش ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جن کے ماموں نبی کے بیٹے قاسم اور عبداللہ ہیں، اور حسن و حسین جن کی خالائیں زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، رقیہ ہیں. پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں پتا ہے کہ چچا اور چچی کے اعتبار سے کون سب سے بہتر ہیں؟ وہ خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جن کے چچا جعفر طیار ہیں اور جن کی چچی ہانی ہیں. میرے دوستو، یہ مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کے مجمع میں امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے. اور امام حسن اور حسین کے ذکر کو سننا، یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. تو کسی بھی مسجد میں کوئی بھی عالم جب اہل بیت کا ذکر کرے، حسنین کا ذکر کرے، نواسۂ رسول کا ذکر کرے، امام حسن اور امام حسین کا ذکر سنے اور سنائے، تو اسے بدعت نہ کہنا، اسے اسلام کے خلاف نہ کہنا، اسے قرآن کے خلاف نہ کہنا. اس جلسے کی بنیاد مدینے میں مصطفیٰ نے رکھی ہے. یہ مقام ہے سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ اپنی پیشانی سے لے کر اپنی ناف تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر. آپ کی پیشانی، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی گردن، آپ کا سینہ، یہ سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جب صحابہ کو دیدار مصطفیٰ کی یاد ستاتی تھی، تو وہ مدینہ طیبہ آ کر امام حسن کا دیدار کیا کرتے تھے. یہ تو آپ کو میں سنا ہی چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت ایکسپلیسٹلی اپنا جانشین کسی کو مقرر نہیں فرمایا، لیکن اس طرح کے بڑے اسٹرانگ انڈیکیشن آپ نے ضرور دیے، جس کی روشنی میں صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مقرر کیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام سے کنسلٹیشن کے بعد اپنا جانشین اور خلیفہ اور مسلمانوں کا امیر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خلیفہ کے مقرر کرنے کے لیے ایک میکنزم دیا صحابہ کرام کو کہ انہوں نے 6 سینئر موسٹ صحابہ کرام کا ایک بورڈ آف سلیکشن بنا دیا اور فرمایا کہ یہ 6 حضرات جس پر متفق ہو جائیں اس کو امیر المومنین اور میرا جانشین بنا دیا جائے. جس کے نتیجے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ اور امیر المومنین مقرر ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ قتل اور آپ کی شہادت ان حالات میں ہوئی کہ آپ کو یہ موقع نہیں ملا کہ آپ کسی کو اپنا جانشین بناتے, اس کے لیے کوئی کنسلٹیشن کا پروسیس انیشیٹ کرتے, کوئی طریقہ کار وضع فرما کر صحابہ کرام کو دے جاتے, آپ کو اس کا موقع نہیں ملا. لیکن آپ کی شہادت کے بعد مدینہ طیبہ کے تمام صحابہ کرام اور مسلمانوں نے بالاتفاق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ اور امیر المومنین بنائے. مولا علی مشکل کشا سے جب ان پر حملہ ہوا, جب وہ زخمی ہوئے اور جب ان سے یہ کہا کوفہ میں موجود صحابہ نے مسلمانوں نے کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو مقرر کر جائیے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں تم کو اسی حال میں چھوڑوں گا جس حال میں نبی نے چھوڑا تھا. اللہ تعالیٰ جو تم میں سب سے بہتر ہوگا اسی کو میرے بعد تمہارا خلیفہ تمہارا امیر بنا دے گا. آپ نے کسی کو مقرر بھی نہیں فرمایا, آپ نے کوئی فریم ورک بھی نہیں دیا اس کے لیے, لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا کی شہادت کے بعد کوفہ میں رہنے والے صحابہ کرام اور مسلمانوں نے بالاتفاق حضرت مولا علی کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین اور حضرت علی کا خلیفہ مقرر کیا. ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک امام حسن بھی خلیفہ راشد ہے, ہی از آلسو اے رائٹ فل کیلف, وہ پانچویں خلیفہ ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 6 ماہ تک اس ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی کو کیری آؤٹ کیا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے پر آپ نے حکومت اور ریاست کو چلانے کی ریسپانسبلٹی اپنی خوشی سے والنٹریلی حضرت امیر معاویہ کو دے دی. ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور اس ایگریمنٹ کے تحت اب امیر معاویہ مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کے پہلے بادشاہ اور امیر المومنین بن گئے. خلافت راشدہ کا دور امام حسن پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن نے پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ لے لی. آپ نے کہا کہ میں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کسی طرح کا کوئی حصہ اب نہیں لینا چاہتا ہوں, انف از انف. میرے والد کو شہید کر دیا گیا, خارجیوں کا ایک بہت بڑا گروپ پیدا ہو گیا ہے جو اہل بیت کا، میرا، میرے بھائی حسین کا، میری ماں فاطمہ کا، میرے والد حضرت علی کا دشمن و مخالف ہے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان دس ڈرٹی پالیٹکس. آپ نے ریٹائرمنٹ لی کوفے سے، آپ اپنے آبائی وطن مدینہ طیبہ سب کو لے کر واپس آ گئے. جب آپ مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ میں کسی نے آپ سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ امام حسن آپ نے یہ کام مناسب نہیں کیا. اٹ وازنٹ این اپروپریٹ ڈیسیشن. آپ کو خلافت چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر میری طرف سے میری سپورٹ میں دنیا کے سارے درخت اور پتھر بھی آ جاتے تو میں خلافت کی اس جنگ کو جیت نہیں سکتا تھا. یہ میرا روحانی علم ہے، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے تم اس معاملے میں دخل نہ دو. جو کچھ میں نے کیا وہی مناسب تھا اور وہی ضروری تھا. اور حضرت سیدنا امام حسن کے اس عمل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہو گئی جو آپ نے امام حسن کو جمعے کے دن مسجد کے ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر صحابہ کرام کو دی تھی. صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام حسن بالکل چھوٹے سے ابھی بچے تھے، اچانک امام حسن مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، اپنے ننے ننے قدموں سے ہلتے ہلاتے، his legs were shaking, he started to proceed towards رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں امام حسن ممبر تک میرے پاس آتے آتے گر نہ جائیں. حضور نے خطبے کو اسٹاپ فرمایا، اپنے ممبر سے اترے، امام حسن کی طرف گئے، امام حسن کو گود میں اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پہ لا کے بٹھایا اور پھر یہ فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعت میں صلح فرمائے گا. حضور کی یہ بشارت امام حسن نے پوری کی کہ امیر معاویہ سے صلح ہو گئی، اگر یہ صلح نہ ہوتی تو جنگ ہوتی، اور اس جنگ کا جو انجام تھا وہ ابھی میں نے بتایا. امام حسن فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا، اس خون ریزی سے، اس بلڈ شیڈ سے امت نبی کو آپ نے اپنی وزڈم اور اپنی حکمت سے بچایا. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا، حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی، پتا یہ چلتا ہے کہ امام حسن کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت ہے، امیر معاویہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت ہے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے. وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کی جماعت کو اسلام سے باہر کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کے جمعے کا یہ خطبہ دیکھیں. امام حسن کے بچپن میں نبی کے ارشادات کا مطالعہ کریں. میرے دوستو اور بزرگو، اس کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نان پولیٹیکل زندگی یہ رشد و ہدایت کی زندگی ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری کی زندگی ہے، یہ تہجد گزاری کی زندگی ہے، یہ سوز و ساز کی زندگی ہے. اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں آپ ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے گھر پہ آ کر رونق افروز ہوتے ہیں، مانگنے والوں کا میلہ لگا ہوا ہے. امام حسن سخاوت و خیرات کی تاریخ رقم فرما رہے ہیں. درد مندوں کا میلہ لگا ہوا ہے، امام حسن درد مندوں کی دوا بنے ہوئے ہیں، دکھ کے ماروں کا رخ امام حسن کی جانب ہے، ان دکھوں کا رسول اللہ کے نواسے مداوا اور علاج فرما رہے ہیں۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ جو ڈسپیوٹڈ نہیں ہونی چاہیے، جس زندگی سے کسی کو کوئی عناد، کوئی حسد، کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن برا ہو زمانے کا، امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روحانی، عرفانی، اخلاقی زندگی، اس کو بھی اس وقت کچھ دشمنان اسلام نے گوارا نہ کیا اور امام حسن کو قتل کرنے کی سازشیں مدینے میں ہونے لگی۔ کوئی ریزن نہیں ہے معاذ اللہ کہ آپ کو قتل کیا جائے، ظاہر ہے کہ آپ بالکل خاموش ہیں، امیر معاویہ ملک شام میں دمشق کے تاج و تخت سے کر و فر کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، اینڈ ہی واز ریئل پولیٹیکل مائنڈ آف مسلمز۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے 20 سال کے دور حکومت میں ان تمام سول وارز کو، ان تمام بحرانوں کو ختم کر دیا، جس کی ابتدا مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت سے ہوئی تھی۔ پورے اسلامی مملکت کے حدود میں امیر معاویہ کی سیاسی بصیرت سے، امیر معاویہ کی ذہانت سے امن و امان پوری طرح قائم ہو گیا، لا اینڈ آرڈر کا راج ہو گیا۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت امیر معاویہ کا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی انڈائریکٹلی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت حکومت کے معاملات میں کوئی مداخلت بھی نہیں کر رہے تھے، دیر واز نو انٹرفیئرنس، دیر واز نو ڈسرپشن ایٹ آل۔ جو مخالف تھے سازشیں کر رہے تھے، امیر معاویہ نے ان کو ڈیل کیا اور پورے اسلامی مملکت کو آپ نے دوبارہ ایک انٹیگریٹڈ یونائٹڈ مسلم امپائر کی شکل عطا فرمائی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت امام حسن کو مدینہ طیبہ میں مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی، مارنے کی کانسپریسیز چل رہی ہیں۔ 3 بار آپ کو مدینہ طیبہ میں زہر دیا گیا۔ جب آپ کو زہر دیا جاتا کھانے پینے میں، کسی کے ہاں دعوت ہوتی، کھانا کھا کر واپس آتے، طبیعت خراب ہو جاتی، فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے طبیعت نڈھال ہو جاتی، روضہ رسول پر جاتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت کے سامنے کھڑے ہو کر روضہ رسول کی دیوار سے لگ کر اپنی والدہ کے وسیلے سے، اپنے والد کے وسیلے سے دعائیں کرتے، روتے، نانا جان میں وہی حسن ہوں جو آپ کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا، نانا جان میں وہی حسن ہوں جس کو آپ نے اپنی زبان چوسنے کو دی ہے، میں وہی حسن ہوں جس کے کانوں میں اذان آپ نے کہی ہے، میں وہی حسن ہوں جس کا نام جبریل جنت سے لے کر آئے تھے، نانا جان نگاہ کرم فرمائیے، طبیعت خراب ہے، آپ کا آستانہ کائنات کا سب سے بڑا شفا خانہ ہے، نگاہ کرم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ محبت ہوتی اور فوڈ پوائزننگ کا جو بھی باڈی پر اثر ہوتا وہ دور ہو جاتا۔ 3 بار آپ کو وہاں زہر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو برابر آپ کے عقیدت مند مختلف پروونسز سے، مختلف علاقوں سے دعوتیں بھیجتے رہتے تھے کہ حضور آئیے، ہمیں بھی موقع دیجئے خدمت کا، کشف برداری کا، مہمان نوازی ہماری بھی قبول فرمائیے۔ امام حسن کہیں جانا بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن مستقل طور پر جب ون آفٹر اندر فوڈ پوائزننگ کے ذریعے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو آپ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی. گھر والوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ موصل, بصرہ, دمشق وغیرہ کے نیاز مندوں کی جو آلریڈی آؤٹ اسٹینڈنگ انویٹیشنز ہیں اس کے جواب میں آپ وہاں ہو آئیے, کچھ ہوا بدلے گی, کچھ پانی بدلے گا, اور اس کا ممکن ہے کہ آپ کی صحت پر ایک خوشگوار اثر پڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو لے کر نواس رسول نے اپنے عقیدت مندوں سے ملنے کے لیے سفر کا پروگرام مرتب فرمایا اور آپ سفر کے لیے نکل پڑے. مختلف عقیدت مندوں کے علاقوں سے ہوتے ہوئے حضور کی زیارت کے پیاسے مسلمانوں کو اپنے چہرے سے نبی کے جلووں کا دیدار کراتے ہوئے آپ موصل پہنچے. وہاں کی جامع مسجد میں نماز پنجگانہ ادا فرماتے قیام کے دوران ایک دن نماز ظہر کے بعد مسجد سے آپ باہر تشریف لائے. مسجد کے سامنے ہی جو مین روڈ تھا وہی موصل کا ہائی اسٹریٹ تھا, وہی شاپنگ سینٹر تھا. آپ ابھی مسجد سے نکلے تھے, مارکیٹ سے گزر رہے تھے کہ ایک شاپ کیپر اپنی دکان سے اتر کر آپ کے قدموں پہ گر پڑا. اے نواس رسول, میری شاپ میں اگر آپ کے قدم پڑ جائیں تو میرا مقدر بدل جائے گا, آ کر دعا فرما دیجیے. نواس رسول نے از راہ محبت ان کی دکان پر جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کی دعوت قبول فرمائی. آپ اس کی دکان پر پیروں کو روڈ کی جانب لٹکا کر بیٹھ گئے اور مسجد ہی سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص باہر نکلا. اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی, اس کے نچلے حصے میں ایک نیل اور اس نیل میں لیتھل پوائزن لگا ہوا تھا. اس نے ایکٹنگ اس طرح کی کہ اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے, اس کو نظر نہیں آتا ہے, اس لیے یہ سٹک کے سہارے چل رہا ہے, اور ڈیلیبریٹلی یہ وہاں آیا جہاں امام حسن تشریف فرما تھے. ڈیلیبریٹلی اس نے اپنی اس سٹک کی اس پوائزنس نیل کو امام حسن کے پیر پر رکھ کر زور سے دبایا اور پھر پیچھے کی طرف ہٹ کر کہنے لگا, سوری سوری سوری, مجھے نظر نہیں آتا, شاید میں نے اپنی چھڑی کسی کے پیر پہ رکھ دی ہے, آئی ایم ٹیریبلی سوری. وہاں سے تو یہ معافی مانگ کر چل پڑا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری باڈی میں اس نیل کے ذریعے بہت ہی خطرناک پوائزن فوراً پھیل گیا. آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. آپ کے ہوسٹ نے آپ کو بڑی مشکل سے اٹھا کر اپنے گھر لائے. طبیبوں کو بلایا گیا, موصل واز اے بگ سٹی ایٹ دیٹ ٹائم, ڈاکٹروں کو, طبیبوں کو, اس زمانے کے سرجنز کو بلایا گیا. انہوں نے امام حسن کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ان کے تو پورے جسم میں بہت ہی خطرناک قسم کا زہر انجیکٹ کر دیا ہے کسی نے اس زخم کے ذریعے, اور ہز کنڈیشن از ویری سیریس. لیکن خیر کسی طرح علاج ہوتا رہا. تقریباً 40 دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد اس زہر کا اثر ختم ہوا. امام حسن گھبرا گئے. آپ کا جو آگے کا پروگرام تھا مختلف علاقوں میں جانے کا, سارا پروگرام آپ نے کینسل کر دیا. عبداللہ ابن عباس سے آپ نے فرمایا, عبداللہ اب ہمیں مدینے واپس جانا چاہیے، لگتا ہے کہ دنیا کو اب یا دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو اور جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو میری زندگی اور میرا زندہ رہنا گوارا ہی نہیں ہے۔ آپ دل برداشتہ ہو گئے، دل آپ کا ٹوٹ گیا، آپ مدینہ طیبہ واپس آئے۔ مدینہ طیبہ میں تاریخ کی روایتوں کے مطابق ایک عورت جس کا نام ایسونیہ بتایا گیا ہے، اس نے ایک سازش کے تحت امام حسن کے گھر جا جا کر آپ کی وائف حضرت جعدہ سے دوستی کر لی تھی۔ جب جاتی کبھی کھجور لے کے جاتی، کبھی انگور لے کے جاتی، کبھی سیب لے کے جاتی، کبھی مٹھائی لے کے جاتی۔ میں عقیدت مند ہوں، اہل بیت کی باندھی ہوں، اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، گھنٹوں بیٹھتی، خدمت کرتی، تحفے تحائف لے جاتی اور پوچھتی امام حسن کہاں ہیں، کب آنے والے ہیں، کیا پروگرام ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن واپس تشریف لائے، آپ نے گھر والوں کو جمع کیا، روداد سفر سنایا اور سب کو اپنی یہ انٹینشن بتائی کہ اب آج کے بعد میں کسی کے گھر کھانے پینے کی کوئی دعوت قبول نہیں کروں، گھر میں بھی جو کھانا پینا مجھے دیا جائے اس کی انٹینسو اسکریننگ ہونی چاہیے۔ حد یہ ہے کہ آپ جس صراحی میں پینے کا پانی رکھتے تھے اس کو بھی ایک پتلے کپڑے سے باندھ کر سیل کر کے رکھتے تھے، پانی اپنے سامنے بھرواتے پھر اس پر ایک پتلا کپڑا ڈال کر اس کو سیل کر دیتے، اتنی احتیاط آپ فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، یہ سونیا ہی نے یہ سازش کی۔ ایک دن وہ آپ کے گھر میں آئی، آپ کی وائف صراحی سے فاصلے پر باورچی خانے میں یا بیڈ روم میں کسی کام میں مصروف ہوں گی، نگاہ بچا کر اس نے صراحی کے اندر ایک بڑا ہی زہریلا پاؤڈر، جو بہت ہی ریفائنڈ قسم کا پاؤڈر تھا، وہ اس نے اس پر بندھے ہوئے پتلے کپڑے پر ڈالا اور وہ اتنا فائن پاؤڈر تھا کہ وہ زہر صراحی کے اندر چلا گیا۔ حسب دستور کوئی کام ہے، میں خادمہ ہوں، میں باندھی ہوں، میں گھر کی لونڈی ہوں، میرے لیے دعا کرا دیں، آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی کا وسیلہ ہے، آپ کے گھر کی یہ خدمت ہی نجات کا سبب بنے گی، میٹھی میٹھی باتیں کر کے رخصت ہو گئی۔ یہ مورخین کے مطابق 49 ہجری میں 28 سفر کی تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معمول کے مطابق پورا دن گزارا، نماز عشاء کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد گھر آئے، صراحی سے پانی ابھی آپ نے نہیں پیا، آ کر بستر پر لیٹ گئے۔ امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ آپ باوضو سوتے تھے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلام میں شہید حقیقی معنی میں وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو بغیر کسی غلطی کے، بے گناہی کے باوجود قتل کر دیا جائے۔ مسلم ہو از کلڈ انجسٹلی، وہ شہید ہوتا ہے۔ یا وہ مسلمان جو کسی جہاد میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ ریئل شہید ہیں دو، ان کا حکم اسلام میں یہ ہے کہ جنگ میں جہاد میں جو شہید قتل ہوتا ہے اس کو اس کے انہی خونی کپڑوں میں غسل دیے بغیر خون کو صاف کیے بغیر دفن کیا جاتا ہے. ہاں اگر اس نے کوئی ٹوپی سر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہنی ہوئی تھی تو وہ ٹوپی اتار دی جاتی ہے, شوز اتار دیے جاتے ہیں. اس کی باڈی پر قتل ہوتے وقت اگر کوئی ویپن تھا تو وہ ویپن ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے, اس کا کپڑا نہیں بدلا جاتا, اس کا خون نہیں دھویا جاتا, اسی حال میں اس کو دفن کیا جانا چاہیے. یہ حقیقی شہید ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کچھ اور لوگوں کے بارے میں اپنے نبی کے ذریعے یہ خوشخبری دی ہے کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو حقیقی شہید تو نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو شہیدوں کے برابر ریوارڈ دینے والا ہے. ان کو حکمی شہید کہا جاتا ہے. ان حکمی شہیدوں میں کچھ شہید ایسے ہیں کہ شہادت کا یہ حکمی مرتبہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی پانی میں ڈوب کر مسلمان مر جائے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو بھی شہیدوں کے برابر اجر دیا جائے گا. لیکن یہ اجر اس کو نہیں دیا جائے گا جو خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دے. کوئی جل کر مر گیا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو بھی شہیدوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے. لیکن کوئی خود ہی آگ لگا کے مر جائے اس سے یہ وعدہ نہیں. کوئی مؤذن ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہو, اسی عادت میں اس کا انتقال ہو جائے, قیامت کے دن اس کو بھی شہیدوں جیسا ثواب دیا جائے گا. کوئی جمعے کے دن انتقال کر جائے, یہ بھی حکمی شہید ہے. کوئی مسلمان عورت وضع حمل کے وقت جب اس کو بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اور اس تکلیف میں اس کا انتقال ہو جائے, وہ مسلمان عورت بھی حکمی شہید ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے گا. کوئی سفر میں مسلمان مر جائے حکمی شہید ہے. علم کی طلب میں کوئی مسلمان مر جائے حکمی شہید ہے. لیکن یہ باتیں اختیار میں نہیں ہیں. لیکن حکمی شہید بننے کے لیے کچھ کام ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے. کوئی روزانہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھنے کا روٹین بنا لے, انتقال ہو جائے گا شہادت کا درجہ پائے گا. کوئی روزانہ رات کو باوضو سونے کی عادت ڈال لے, اس رات میں اگر اس کا انتقال ہو گیا جب وہ باوضو سویا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. تو وضو کر کے سونا یہ تو اختیار میں ہے نا, ڈوب کے مرنا تو اختیار میں نہیں, جل کے مرنا تو اختیار میں نہیں, بچے کی پیدائش کے وقت مر جانا یہ تو اختیار میں نہیں ہے, سورہ یاسین شریف پڑھنا تو اپنے اختیار میں ہے, وضو کر کے سونا تو اپنے اختیار میں ہے. کسی مسلمان کو کوئی بیماری ہو گئی, اس بیماری کے درمیان اس نے صرف ایک بار 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا, صرف ایک بار. اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرمائے. کوئی مسلمان روزانہ 100 مرتبہ نبی پر درود بھیجنے کی عادت بنا لے, انتقال ہوگا شہید کا درجہ پائے گا. اور یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں اس میں ایک شہید کا درجہ ملتا ہے نا, ایک کام نبی نے ایسا بتایا ہے جس میں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. نبی کی کوئی سنت مٹ رہی ہو, کوئی اپنے عمل سے نبی کی اس سنت پر عمل کر کے اس کو زندہ رکھے, 100 شہیدوں کا ثواب ملے. تو میرے دوستو, میرے بزرگو, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باوضو سوتے ہیں, سورہ یاسین شریف پڑھ کے سوتے ہیں, 100 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے ہیں. سو گئے, خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا امام حسن سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے. امام حسن نے اپنی مہربان والدہ کو دیکھ کر خواب میں بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر خواب ہی میں آپ کا کلیجہ پھٹ پڑا. نانا جان, نہ جانے کیا ہو گیا ہے, لوگ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, مجھے زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں. امی جان, آپ کے جانے کے بعد نبی کی جس امت کے لیے آپ نے انتقال سے پہلے اپنے مصلے پر مغفرت کی دعائیں اللہ سے مانگی, اسی امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب مجھے زہر دے کر قتل کرنا چاہتے ہیں. نہ میں موصل میں رہ سکتا ہوں, نہ میں دمشق جا سکتا ہوں, نہ میں کوفہ جا سکتا ہوں, نہ میں بصرہ جا سکتا ہوں, اور اے نانا جان, مصیبت یہ ہے کہ میں مدینے میں بھی نہیں رہ سکتا. یہاں بھی لوگوں نے میرے چاروں طرف گھیرا تنگ کر دیا ہے. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کو تسلی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بیٹا صبر کرو. آنکھ کھل گئی, خواب ہی ایسا تھا. آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب کو آواز دی, وہ بھی سو رہی تھی, ان کو جگایا. فرمانے لگے, زینب وضو کے لیے تھوڑا سا پانی لے کر آؤ, ابھی نانا جان کو اور امی جان کو خواب میں دیکھا ہے, میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. سیدہ زینب پانی لینے کے لیے گئیں. اس درمیان رات کے درمیانی حصے میں آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی, آپ نے اسی صراحی سے ایک پیالے میں پانی لے کر اس کو پیا. ایک گھونٹ ہی پیا تھا کہ آپ کا سر چکرا گیا. بڑی مشکل سے گرتے گرتے آپ زمین پر بیٹھ گئے. سیدہ زینب آ گئی, بھیا یہ وضو کا پانی لے آئی ہوں. بھیا ہیں کہ بولتے ہی, بھیا پانی لائی ہوں. امام حسن خاموش. سیدہ زینب نے امام حسن کے ہاتھ کو پکڑ کر جھنجھوڑا, بھیا کیا ہو گیا؟ درد میں ڈوبی ہوئی آواز شبیہ پیمبر کے لب سے نکلی, زینب اگر مجھے پتا ہو تب تو بتاؤ نا کہ مجھے کیا ہو گیا, مجھے تو خود پتا نہیں کہ کیا ہو گیا, بس ایک گھونٹ پانی کا پیا ہے, لگتا ہے کہ باڈی کے اندر جتنے آرگنز ہیں وہ کٹ رہے ہیں. وومیٹنگ شروع ہو گئی,
جگر کے ٹکڑے, لیور کے پیسز وومیٹنگ میں منہ سے نکل کر زمین پہ گرنے لگے. اسی حال میں زینب سے کہا, جاؤ حسین کو بلاؤ. امام حسین کو فوراً بلایا گیا. انہوں نے بھی یہی پوچھا, بھائی جان کیا ہوا ہے؟ فرماتے کہ حسین بس پانی کا ایک گھونٹ پیا. امام حسین نے کہا کہ اچھا میں پی کے دیکھتا ہوں کیا بات ہے. آپ پانی کا دوسرا گھونٹ اسی پیالے سے پینا چاہتے تھے. امام حسن نے ہاتھ سے جھٹکا دے کر وہ پیالہ امام حسین کے ہاتھوں سے گرایا. جب وہ پانی زمین پر گرا تو زمین پھٹ گئی. صبح ہوئی, دیکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے جگر کے 100 کے قریب پیسز جسم سے باہر ہو چکے تھے. امام حسین کہنے لگے, بھیا آپ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا, ہاں حسین میرے نانا جان کی حدیث سچی ہے. امام حسین نے پوچھا, کون سی حدیث ہے وہ نبی کی؟ انتقال سے پہلے اس حدیث پاک کی روایت فرمائی کہ نانا جان سے میں نے سنا تھا, جب آپ شب معراج جنت کی سیر فرما رہے تھے تو دو انتہائی خوبصورت ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ پیلیسز جنت میں آپ نے دیکھے. ایک کا رنگ گرین تھا, ایک کا رنگ سرخ تھا, ریڈ تھا. داروغہ جنت رضوان سے آپ نے پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں؟ بڑے خوبصورت ہیں, لیکن گرین اور ریڈ کلر کا کوئی اور محل جنت میں مجھے نظر نہیں آتا, یہ کن کے لیے بنائے گئے؟ رضوان نے تو آنکھیں جھکا لی تھی. حضرت جبریل امین نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کے دونوں سرداروں کا محل ہے, حسن اور حسین کا محل ہے, اور حسن کا یہ مکان جنت میں اس لیے گرین ہے کہ آپ کے نواسے حسن کو شہادت سے پہلے زہر دیا جائے گا اور اس کے اثر سے ان کا چہرہ گرین ہو جائے گا, سبز رنگ کا ہو جائے گا. اور دوسرا محل جو ریڈ کلر کا ہے, یہ آپ کے نواسے حسین کا ہے, اس لیے کہ جب حسین کو شہید کیا جائے گا تو ان کا چہرہ, ان کی پیشانی, ان کی داڑھی خون سے سرخ ہوگی. تکلیف میں امام حسن مبتلا تھے. آپ نے ضروری وصیت فرمائی, صبر کی تلقین کی, حضرت قاسم کو امام حسین کے سپرد کیا, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کا یہ تارا, فاطمہ کی گود کا یہ دلارا, شیر خدا کی آنکھوں کا ستارہ, امام حسن زہر کے اس قاتلانہ حملے کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسن نے وصیت کی تھی کہ اگر مدینہ طیبہ میں کوئی ہنگامہ نہ ہو تو مجھے بھی روضہ رسول کے اندر دفن کیا جائے, ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے. مدینہ کے عشاق تو آپ کو روضہ رسول ہی کے اندر دفن کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت وہاں کا گورنر مروان تھا, خاندان بنو امیہ کا یہ شخص, کسی قیمت پر راضی نہ ہوا, اور اہل بیت کے
غم گساروں نے, محض اس لیے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو, حضرت سیدنا امام حسن کے جنازے کو اٹھایا, جنت البقیع میں لے گئے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے قریب آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا, جہاں آپ آج بھی آرام فرما رہے. میرے دوستو, میری ماں اور بہنوں, میرے بچوں اور نوجوانوں, امام حسن کی شہادت کے بعد اب دنیا کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین تنہا نظر آتے ہیں. حضرت علی کی شہادت کے بعد, امام حسن کی شہادت کے بعد نواسہ رسول شہید کربلا امام حسین پر کیا گزری, انشاءاللہ آئندہ دو دنوں میں امام حسین کی دلگزار شہادت کا احوال ہم اور آپ سنیں گے.